क्या खिताब फसल है ये, है हदीस मुस्तफा, हैरतों में अक्ल है ये, है हदीस मुस्तफा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں، پچھلے سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے حوالے سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرمانے کے حوالے سے سن رہے تھے۔ کچھ احادیث طیبہ ہم نے سنی تھیں، اور حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ جو تفسیری حدیث ہے، مفصل حدیث ہے، اس سے ہم نے اس کا کچھ حصہ سنا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک غم کی کیفیت طاری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو لوگوں نے حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ تو حضرت سالم بن عبید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو اس وقت مدینہ کے ایک نواحی علاقے کے اندر تھے، جہاں آپ کا نکاح ہوا ہوا تھا اس گھر کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے جا کر دہشت زدہ حالت میں خبر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیفیت کے اندر، اپنے جذب کی کیفیت میں اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ اس مقام پر کہ جہاں صحابہ کرام علی مدوان جمع تھے، یعنی مسجد نبوی، وہاں پر تشریف لے کر آئے۔ یہاں تک کی گفتگو ہم نے اپنے پچھلے درس میں سنی تھی، آگے مزید سماعت فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فقال علی انطلق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی یہ فرماتے ہیں سالم بن عبید کے، مجھ سے کہا کہ چلو۔ فانطلقت معه، میں آپ کے ساتھ چلا۔ فجاء، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ والناس قد دخلوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اب حجرہ مبارکہ کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، آ رہے تھے۔ تو فقال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس افرجوا لی فافرجوا له، آپ نے کہا کہ لوگوں میرے لیے جگہ چھوڑ دو، تو لوگوں نے جگہ چھوڑ دی۔ فجاء حتی اکب علیہ ومسہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم اقدس کے پاس آئے اور اس پر گر پڑے، یعنی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اسے چھوا اور فرمایا فقال انک میت وانہم میتون، یعنی یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھی کہ بے شک آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور لوگ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں۔ ثم قالوا، پھر اس کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقوبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا ہے؟ قال نعم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، یعنی اس وقت جو کیفیت تھی تو تمام کے تمام افراد، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ غم کی کیفیت میں تھے، اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انتقال فرما سکتے ہیں۔ بعض کا یہ کہنا تھا کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، دوبارہ آپ تشریف لے کر آئیں گے۔ اس طرح کی کیفیات طاری تھیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس وقت جس ذات نے ان تمام کو سنبھالا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور آپ نے قرآن کی یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے رسول بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ جو دیگر رسولوں پر معاملات آئے ان کے اوپر موت کی حالت جو ہے اگرچہ ایک لمحہ کے لیے طاری ہوئی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی طاری ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو فعلموا ان قد صدقا، آپ نے جو گفتگو کی اس بنیاد پر لوگوں کو علم ہو گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، درست بات کہہ رہے ہیں۔ قالوا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، اب لوگوں نے عرض کی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا عام لوگوں کی طرح ہوگا کہ جس طرح ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان کی مغفرت کا سوال کیا جاتا ہے، ان کے سفارشی نماز جنازہ پڑھنے والے بنتے ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیا آپ سفارش سے پاک ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پڑھی جائے گی۔ اب یہ پڑھنا کیسے تھا؟ تو ایک بات یہاں ارشاد فرمائی، قال یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون ثم یخرجون ثم یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون ثم یخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، یعنی ایک گروہ آتا، ایک قوم آتی، وہ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتی، تکبیر کہتی، یصلون یا یصلون کے الفاظ ہیں، اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک تو باقاعدہ نماز جنازہ کا پڑھنا اور دوسرا اس کا معنی درود بھیجنا، ویدعون اور دعا کرتی، پھر اس کے بعد اس حجرے سے باہر نکل آتی، پھر دوسرا گروہ داخل ہوتا، دوسری قوم داخل ہوتی، وہ بھی اسی طرح تکبیر کہتی، درود پڑھتی یا نماز جنازہ پڑھتی، دعا کرتی، پھر وہ باہر نکل آتی۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہا اور لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا، یعنی دوسروں کو دفن اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کا جسم متغیر نہ ہو جائے اور کہیں وہ تکلیف کا سبب نہ بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان امور سے پاک ہیں، تو کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک ایسے ہی رکھا جائے گا کہ یہاں لوگ آتے جائیں اور قیامت تک ان کی زیارت کرتے جائیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ جو نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو طرح کے قول ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھا گیا۔ تو ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کا نماز جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا، تو فرمایا جب میرا دنیا سے انتقال ہو جائے تو کمرہ خالی کر دینا، جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے آ کے یہ آئیں گے اور درود پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے، یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے، ان کا قول یہ ہے کہ باقاعدہ جس طرح ہماری نماز جنازہ ہوتی ہے کہ تکبیر کہی جاتی ہے اور چار تکبیروں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ہوا، اور لوگ آتے رہے آتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ولی شرعی نماز جنازہ نہ پڑھ لے اور اس کی اجازت سے نہ پڑھا جائے تو اس وقت تک نماز جنازہ کی تکرار ہو سکتی ہے. اگر ولی پڑھ چکا ہے یا اس کی اجازت سے پڑھا جا چکا ہے تو پھر اس صورت میں نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس وقت تک چونکہ کوئی ولی شرعی مقرر نہیں ہوا تھا, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور ولی شرعی بنے تھے, تو اس لیے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ یہ پڑھایا تھا. اور علماء کا ایک گروہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ اس طرح نماز جنازہ نہیں ہوا تھا, بلکہ گروہ در گروہ آتا, اسی طرح درود پاک پڑھتا, دعا کرتا اور پھر وہاں سے نکل جاتا, پھر دوسرا آتا, پھر تیسرا آتا, اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. ٹھیک ہے, دونوں طرح کے اقوال علماء کے اس بارے میں موجود ہیں. جب صحابہ نے عرض کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا جائے گا, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دفنایا جائے گا. عرض کی گئی کہ قالوا اینا, کہاں دفنایا جائے گا؟ قال فی المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ فإن اللہ لم یقبض روحہ الا فی مکان طیب. یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ کہاں دفنایا جائے گا, تو فرمایا اس جگہ پر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کی گئی ہے, یعنی جہاں انتقال ہوا ہے وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا جائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسی مکان پر اسی جگہ پر انبیاء کرام علیہم السلام کی روح کو قبض کرتا ہے, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض فرمائی ہے کہ جس مکان کو آپ نے پسند فرمایا, جو پاکیزہ مقام ہے, جو آپ کا پسندیدہ تھا, اس مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض فرمائی ہے, لہذا اسی جگہ پر آپ کو دفنایا جائے گا. فعلموا ان قد صدقا, لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے جان لیا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں, ان کو یقین حاصل ہو گیا. ثم امرهم ان یغسلوه بنو ابیہ, یعنی پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے ہیں, یعنی آپ کے چچا زاد بھائی, آپ کے چچا وغیرہ جو بھی افراد ہیں بنو ابیہ, آپ کے آبا و اجداد کی اولاد جو ہیں, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیں گے. تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت کی تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیں گے. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا, اور حضرت فضل حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں, اور حضرت فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, اور قسم اور اسامہ یہ چند افراد تھے جنہوں نے معاونت کی, یعنی غسل جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے, اور یہ حضرات پانی وغیرہ کا انتظام کرتے رہے دیتے رہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جسم کو جیسے بعض اوقات ہم جب کسی میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے جسم کو پلٹنا پڑتا ہے, اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے کروٹوں پہ پانی ڈالنے کے لیے, تو فرمایا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے اس جگہ پر 30-40 موجود ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو پلٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا, اور غسل کا جو آخری پانی بچا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکوں کے اندر موجود تھا, تو وہ بھی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کی سعادت حاصل کی, یعنی اسے اپنے جسم کے اندر لے لیا. غسل وغیرہ کی جو سعادت حاصل کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا الى اخواننا من الانصار ندخلهم معنا في هذا الامر. یعنی اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ کفار مشرکین منافقین یہ ایک بڑی تعداد کے اندر موجود تھے, اور ان کا یہ پورا پورا ارادہ تھا کہ اسلام کو کسی طریقے سے مٹایا جائے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد ان کے پاس یہ موقع تھا کہ انتشار کی کیفیت تھی, لوگ پریشان تھے, غم کی کیفیت میں تھے, تو ایسے موقع پر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو سنبھالا جائے, اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا وارث مقرر ہو, ایسا والی مقرر ہو ایسا خلیفہ مقرر ہو کہ جو ان کے تمام کاموں کو فوری سنبھال سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اصلی مقصد وہ نبھا سکے اور پورا کر سکے، تو یہ انتہائی اہم امر تھا۔ اگر یہ انتشار پیدا ہو جاتا، اور بالخصوص اس زمانے کے اندر جبکہ اس زمانے میں ہوتا یہی تھا کہ امیر کے انتقال کے بعد، کسی بڑے کے انتقال کے بعد، سردار کے انتقال کے بعد بعض اوقات جنگ چھڑ جاتی تھی اور لڑائیاں ہوتی تھیں کہ امیر دوسرا کون مقرر ہوگا۔ اگرچہ کہ صحابہ کرام علی مردوان سے اس بات کا تصور نہیں تھا، لیکن اس طرح کے معاملات پیدا ہو سکتے تھے، تو صحابہ کرام علی مردوان نے اس بات کو ترجیح دی اور ضروری سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نیابت تھی، جو خلافت تھی، اس کے لیے فوری طور پہ مشاورت کی کہ کوئی نہ کوئی فوری مقرر ہو جو ان تمام معاملات کو سنبھال سکے اور اس مشن کو آگے لے کر چل سکے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تھے۔ تو یہ مہاجرین نے مشاورت کرنا شروع کی، تو بعضوں نے کہا کہ ہمارے اس معاملے کے لیے ہم انصار کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو اپنے اس مشورے کے اندر شامل کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بات سے انکار کریں اور اپنی طرف سے کوئی امیر مقرر کر لیں، نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا لڑائی جھگڑے کا اور معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا تمام کے تمام مہاجرین جو ہیں یہ انصار کے پاس پہنچے، یہ سب جمع ہوئے۔ تو انصار میں سے بعض نے کہا، فقالت الانصار منا امیر و منکم امیر، گفتگو ہونے لگی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گفتگو کی کہ ایک امیر جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے اور ایک امیر آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، یعنی مہاجرین کا ایک امیر ہو اور انصار کا ایک امیر ہو۔ تو اب یہ پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، جو امیر اسلام ہے یعنی خلیفہ اسلام ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ کافی گفتگو ہوتی رہی۔ جو سقیفہ بنی ساعدہ تھا اس مقام پر یہ سارے جمع ہوئے تھے، تو گفتگو ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا، اور اس موقع پر آپ نے ایک تو تمام صحابہ کرام علی مردوان کے درمیان یہ حدیث معروف تھی کہ الائمت من قریش، جو آئمہ ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی جو بھی خلیفہ بنے گا اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرشی ہو، قبیلہ قریش سے وہ تعلق رکھتا ہو دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ تمام کے درمیان واضح تھی، انصار بھی اس حدیث کو جانتے تھے، قریش بھی اس حدیث کو جانتے تھے۔ تو اول تو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ حدیث پیش کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو یہ بات انصار کو فوری سمجھ آ گئی اور وہ مان گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت تھی، آپ کے جو فضائل تھے، وہ ان کے سامنے بیان کیے، اور اس میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی، فقال عمر ابن الخطاب من له مثل هذه الثلاثه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا من هما، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت، آیت کے اندر تین فضیلتیں ایک ساتھ بیان ہوئیں کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ذکر اس خوبصورت انداز میں ہوا کہ دونوں غار کے اندر ہیں اور دونوں میں سے دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی فرمایا۔ صحابی بہت سارے ہیں، لیکن یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ قرآن پاک میں آپ کی صحابیت کا تذکرہ موجود ہے، ایک یہ فضیلت۔ اور پھر اس کے بعد لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ پوری آیت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور بہت سارے فضائل تھے۔ تو من ہما، وہ کون ہیں دونوں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال ثم بسط یدہ فبایعہ وبایعہ الناس بیعتا حسنۃ جمیلۃ، یعنی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین اور خوبصورت بیعت کی، بہترین اور خوبصورت بیعت کی۔ یہ تفصیل حدیث مبارکہ تھی جو سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی باب کے اندر کچھ اور احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں: حدثنا نصر بن علی جن قال حدثنا عبد اللہ بن الزبیر شیخ باہلی قدیم بصری قال حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک قال لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرب الموت ما وجد قالت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وا کرباہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کرب علی ابیک بعد اليوم انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه احدا الموافاه يوم القيامه۔ یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موت کی شدت کو محسوس کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیات طاری ہوئیں اور تکلیف کے آثار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر واضح ہوئے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حاضر خدمت تھی، آپ نے کہا وا کرباہو، یعنی میرے والد جو ہے وہ بڑی تکلیف کے اندر ہیں، بڑے کرب کے اندر ہیں، بڑی جو ہے وہ تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ الفاظ تکلیف کے ذکر کیے کہ وا کرباہو، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے والد پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، یعنی اگرچہ کہ تبلیغ دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اور یہ جو حالت ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس میں بھی تکالیف موجود ہیں، موت کی تکلیف ہر ایک کو پہنچتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن صالحین کے لیے یہ درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے، اور سید الصالحین نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر لمحہ آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ کیفیات جو طاری ہوئیں، تو یہ مزید مقامات رفیہ جو آپ کو حاصل تھے اور حاصل ہونے تھے اور حاصل ہو رہے ہیں اس کے لیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، جب روح جسم سے جدا ہوگی اگرچہ کہ لمحے بھر کے لیے موت طاری ہو، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگی، تکلیف کسی طرح کی تیرے والد پر نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی موت جو ہے وہ ہر ایک پر طاری ہوئی ہے، یہ ایک ایسا غم ہے، ایسی تکلیف ہے کہ جو ہر ایک پر آئی ہے۔ مزید فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: حدثنا ابو الخطابی زیاد بن یحیی البصری ونصر بن علی قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفی قال سمعت جدی ابا امی سماک بن الولید یحدث انه سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحدث انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من کان له فرطان من امتی ادخله اللہ بهما الجنۃ فقالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا فمن کان له فرط من امتک قال ومن کان له فرط یا موفقہ قالت فمن لم یکن له فرط من امتک قال فانا فرط لامتی لن یصابوا بمثلی۔ یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دو فرط ہوں، فرط کہتے ہیں ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو، ایسی ہستی کو کہ جو آگے جا کر لوگوں کے لیے آسانی کا سامان مہیا کرے، آگے جائے اس کے لیے پانی کا، کھانے کا، رہنے کا انتظام کرے، آسانیاں مہیا کرے، تو ایسی ذات کو یہ فرط کہتے ہیں۔ تو بچہ جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائے، تو وہ چونکہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن آسانی کا سامان مہیا کرے گا، ان کے لیے حوض کوثر کے پانی کا انتظام کرے گا، جنت کی نعمتوں کا انتظام کرے گا، تو اس لیے بچے کو فرط کہا جاتا ہے۔ تو دو فرت جس کے لیے ہوں، یعنی جس کے دو بچے نابالغی میں انتقال کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کی وجہ سے اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک ہی بچہ انتقال کر گیا ہو، تو فرمایا کہ اے موفقہ، یعنی اے وہ ذات کہ جس کو توفیق دی گئی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا سوال کرے، جس کا ایک بچہ بھی انتقال کر گیا تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ یعنی موفقہ اس لیے فرمایا کہ ان کے سوال کی وجہ سے، یہ سوال اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دو بچوں کے بارے میں فرمایا کہ دو بچے جس کے انتقال کر جائیں اس کو یہ نعمت ملے گی، اس کو یہ انعام ملے گا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خوبصورت سوال کی وجہ سے اس کو بھی فضیلت حاصل ہوگی کہ جس کا ایک بچہ انتقال کر جائے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ جس کا کوئی بچہ بھی اس طرح انتقال نہ کرے، یعنی نابالغی کے اندر کسی بچے کا انتقال ہی نہیں ہوا یا کسی کے یہاں اولاد ہی نہیں تھی جس کا انتقال ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں اپنی امت کے لیے فرت ہوں۔ یعنی جس طرح بچہ یہ ان کے لیے دخول جنت کا سبب بنا، قیامت کے دن ان کے لیے حوض کوثر کا، جنت کی نعمتوں کا سبب بنے گا کہ ان کو مہیا کرے، تو میں اپنی امت کے لیے فرت ہوں، یہ چیزیں میں ان کو مہیا کروں گا۔ اور لن یصابوا بمثلی، بچہ انتقال کرتا ہے، دو بچے انتقال کر گئے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے اس کے لیے، لیکن لوگوں کو، یعنی میری امت کو، میرے دنیا سے رخصت ہونے سے بڑھ کر کون سی مصیبت پہنچے گی؟ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یعنی جو غم اور جو تکلیف میرے جانے پر میری امت کو ہوگی، اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر بچہ انتقال کر جائے، دو بچے انتقال کر جائیں، دس، بارہ، پندرہ، سو انتقال کر جائیں، تو وہ تکلیف اور اذیت نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے پر ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان کے خواتین کے واقعات مشہور ہیں کہ جنگ کے اندر جو ہے بچہ گیا ہوا ہے، والد گئے ہوئے ہیں، بھائی گیا ہوا ہے، شوہر گیا ہوا ہے، اور احد کے میدان میں افواہ اڑتی ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو وہ خاتون جو ہے خبر لینے کے لیے جاتی ہیں، راستے میں بتایا جاتا ہے کہ تیرا والد شہید ہو گیا، کہ کوئی مسئلہ نہیں، بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں، کہا گیا کہ تمہارے شوہر فوت ہو گئے ہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کیسے ہیں، بیٹا فوت ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بتاؤ حضور علیہ السلام کیسے ہیں، اس طرح بتایا گیا، اور ہر ایک پر انہوں نے کیا کہا کہ حضور علیہ السلام سلامت ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بچے کے اوپر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زیارت سے بندہ محروم ہو جائے، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں، اس سے بڑھ کر غم کیا ہے۔ یعنی لوگ، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں دو مرتبہ قیامت صغریٰ قائم ہوئی، ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے گزری کہ مدینہ کی ہر شے پر گویا کہ تاریکی تاری ہو گئی، یعنی ہمارے لیے دنیا گویا کہ اندھیری ہو گئی۔ اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی، اور آپ کے رفقا کی شہادت کی خبر پہنچی، اور قافلے والے جب مدینہ منورہ پہنچے، تو وہ موقع تھا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر قیامت صغریٰ یہ قائم ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہے، لہذا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیامت کے دن ایسوں کو حوض کوثر سے نعمتیں عطا فرمائیں گے، پانی پلائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ یہ باب ہمارا پورا ہوا، اور اس کے بعد انتہائی خوبصورت باب گنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، آپ کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہمارے نظریے کی، ہمارے عقیدے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔